السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. آپ لوگ ابھی مجھے پاکولا پیتے ہوئے دیکھ رہے تھے، یہ کریلے کا رس، تو آپ لوگ اس پہ جو ہے نا حسد نہ کیجیے گا، الحمدللہ اندر تک کڑوا ہو جاتا ہے، علاجن پی رہا ہوں. آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ بیماری کے نام و نشان کو بھی مٹا دے. اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار سے کوئی چیز باہر نہیں. اللہ میری بیماری کو اور تمام بیماروں کی بیماریوں کو اللہ جی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ میں تبدیل فرما دے، سب کو صحت یاب فرما دے. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج چھوٹی سی بات عرض کروں گا، گلا متاثر ہے اور بلغم بلغم سا لگ رہا، لیکن کیا کروں، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں کوئی بات آتی ہے نا تو آپ یقین کریں برداشت نہیں ہوتا. ابھی آپ چونکہ کم عمر بھی ہیں، کوئی درجہ ثانیہ کا طالب علم ہے، کوئی تمہیدی کا طالب علم ہے، کوئی قرآن عربی کا طالب علم ہے، کوئی بعض طلبا ہیں جو دورے تک بھی ہیں، لیکن دورے تک کے طلبا کا عقیدے کے اعتبار سے بنیاد مضبوط نہیں ہوتی. ہمیں دلائل پڑھائے جاتے ہیں بخاری شریف میں، ہاں ترمذی شریف میں، ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ہمیں امام شافعی رحمہ اللہ کو کیا جواب دینا ہے، ہم امام احمد بن حنبل کی اس دلیل کا کیا جواب دیتے ہیں، لیکن بنیادی عقائد کے طور پر اگر کبھی میں طلباء سے بات کرتا ہوں، بلکہ بعض مدرسین سے بھی بات کرتا ہوں، تو پتہ چلتا ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے ان کو بھی اپنے عقیدے کی مکمل معلومات نہیں ہوتی. اب جیسے قادیانیوں کو لے لیجیے، یہ جو پلر کے پیچھے بیٹھے نا، ادھر میرے سامنے آ جائیں تاکہ آپ کو میری بات بالکل واضح سمجھ میں آئے. قادیانی اگر مجھ جیسے ایک ناقص طالب علم سے بات کرنا شروع کرے گا نا، تو ایسی ایسی باتیں کرے گا قرآن حدیث سے کہ پچھاڑ دے گا، کیونکہ مجھے اپنا عقیدہ ہی مضبوط نہیں ہے، نعوذ باللہ. دلائل معلوم ہے کہ جہاں جناب محاذات کے مسئلے میں حنفیہ کا یہ مسلک ہے اور شوافی کا یہ مسلک ہے، ہماری یہ دلیل ہے، ان کی یہ دلیل ہے، ہمارے ان کی دلیل کا یہ جواب ہے، لیکن عقیدے کے بارے میں طلباء عام طور پر انتہائی کمزور ہوتے ہیں، انتہائی کمزور ہوتے ہیں. تو اس لیے اپنے عقیدے کی مکمل اور صحیح معلومات حاصل کرنا یہ ہم پر فرض عین ہے. تو پہلی ایک بات، ایک ضابطہ بتاتا ہوں کہ ہم سب اہل سنت والجماعت کے تابع ہیں. کیا کہا میں نے بھائی؟ ہم سب اہل سنت والجماعت کے تابع ہیں. جو شخص بھی کتنے بڑے مقام کا آدمی کیوں نہ ہو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنے بھی ہمارے اکابر بزرگ علماء دیوبند، یہ سب کے سب اہل سنت والجماعت کے تابع ہیں، سب کے سب. کوئی شخص بھی کتنے ہی بڑے اونچے مقام کا ہو، اگر وہ اہل سنت والجماعت کے مسلک سے باہر نکلتا ہے تو اس سے اہل سنت والجماعت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اس سے وہی آدمی اہل سنت والجماعت ہونے سے خارج ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت سے وابستہ رکھیں، اور اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں، سب سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. بھائی دیکھنا، دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی مانے، وہ صاحب ایمان نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی بھی ماننا ہے اور آخری نبی ماننا ہے تو وہ مسلمان ہوگا. اب قادیانی کہتے ہم تو مانتے, اب ہم جیسا ایک نیرا طالب علم کہتے ہیں بھئی قادیانی تو اللہ کے نبی کو نبی مانتے, لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں. ٹھیک, تو یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے, عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے صرف نبی نہیں ہیں, کیا ہیں بھائی؟ آخری نبی ہیں. چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ عقائد کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک چھوٹی سی کتاب ہے, کتابچہ کہہ لیجئے, اور اس کی جو شرح لکھی ہے وہ مولا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھی. لیکن آج افسوس کے ساتھ میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ طالب علم تو طالب علم, میں دورے کے طالب علم سے اگر پوچھوں نا کہ اس کتاب کا نام کیا ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد کے اوپر لکھی ہے, اس کو بھی کتاب کا نام ہی نہیں پتا ہے. مولا علی قاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ اس کی شرح لکھی ہے. اب جیسے میرا ایک ملک کا سفر ہوا, بھائی بعد میں ملک کا نام کاٹ دینا, مسقط کا سفر ہوا حضرت کے حکم پر, تو وہاں ایک فرقہ ہے جو اباظی فرقہ کہلاتا ہے, حمزہ با الف ضاد یا اباظی. ان کے مسائل میں اختلاف سے تو معاملہ اتنا زیادہ گھمبیر نہیں ہوتا جیسے ہمارا اور شوافے کا مسلک ہے, فرق ہے کہ ہم رفع یدین نہیں کرتے, وہ رفع یدین کرتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہ بھی سنت ہے یہ بھی سنت ہے. ٹھیک ہے, بس ہم یہ کہتے ہیں وہ سنت منسوخ ہو چکی, وہ کہتے ہیں یہ سنت جاری ہے. ہم بھی سنیت کے قائل ہیں لیکن ایک مدت تک کہ یہ سنت تھی, اب نہیں. ہم اس کے قائل نہیں کہ یہ سنت ہی نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھنا, یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہے ہم یہ کہیں کہ یہ سنت ہی نہیں ہے, یہ بات غلط ہے. ہم کہیں یہ سنت تھی ایک وقت تک رہی, اس کے بعد یہ عمل منسوخ کر دیا گیا. تو جہاں معاملہ آتا ہے مسائل کے اختلاف کا تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں, لیکن جہاں مسئلہ آتا ہے عقائد کا, اب جیسے اباظی فرقہ, حمزہ با الف ضاد اور یا, آپ کبھی اگر مسقط جائیں گے نا تو وہاں لوگ کہتے عبادی عبادی کر عبادی, اصل میں وہ ضاد کو ڈال پڑتے نا, ولد دالین والا مسئلہ ہے یہ. صحیح, جب رمضان بولتے ہیں تو وہ رمضان نہیں بولتے, سمجھ رہے ہو میری بات؟ کبھی یہ دالین والے کو تم نے رمضان بولتے سنا ہے؟ رمضان آ رہے رمضان, کبھی سنا ہے؟ بھائی میرا ساتھ دو گے تو میں چلوں گا بھی نا, کسی نے سنا ہے؟ بھائی یہ تو دعا ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, آپ کی بات بڑھیا ہے, جو اس طرح کی مطلب شکل و صورت کا ہو, ایسے لکھا ہوا ہو, گول گھوما ہو, اس کے اوپر ایک نقطہ ہو اور ایک نون کا سا اس کے ساتھ شوشہ لگا ہوا ہو, اس حلیے کا جو بھی حرف ہوگا اس کو دعاد پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ دعاد. آپ کی بات مان لی, دعاد نہیں پڑھیں گے, لیکن ہم نے آپ کی بات مان لی, دعاد پڑھیں گے. لیکن جب یہی دعاد کس میں آتا ہے؟ شعبان کے بعد آتا ہے, یہی دعاد شعبان کے بعد اور شوال سے پہلے آتا ہے. تو آپ کیا آپ کے گھر میں کیا آتا ہے بھائی؟ رمضان. ہاں دعاد آتا ہے رمضان, ایسا ہے؟ کیا آتا ہے؟ رمضان آتا. بھائی یہی چیز تو وہاں ہے تو وہاں, یہاں آپ رمضان رمضان کر رہے ہیں, وہاں جو ہے جناب والا دعات پڑھ رہے ہیں. تو وہاں جب ہم پہنچے تو پہلا مسئلہ تو یہ پیش آیا, شروع شروع میں تو ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے عقیدے کے بارے میں کیا معاملات ہیں, ہم نے پیچھے نمازیں بھی پڑھی اور ابھی تک دہرا رہے ہیں. ہاں تو ایک مسئلہ تو یہ تھا اختلافی مسئلہ, جس طرح شوافے کے نزدیک جمع حقیقی جائز ہے, جمع حقیقی کا مطلب کیا ہے؟ سفر کے اندر، مطر کے اندر، اعذار کے اندر کیا کر لو؟ عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھ لو، عشاء کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھ لو، یہ جمع حقیقی کہلاتی ہے. حنفیہ جمع سوری کے قائل ہیں اور وہ حضرات جمع حقیقی کے قائل ہیں. جو پڑھ چکے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں پڑھ رہے وہ جان جائیں گے انشاءاللہ ان قریب. یہ تو اختلافی ایک مسئلہ ہے. لیکن جب بعد میں تحقیقات ہوئی، وہاں وہ لوگ بڑے نرم مزاج لوگ ہیں، بہت ہی اچھے اخلاق کے. جس مسجد میں میں نماز پڑھتا تھا ان کے امام صاحب کا نام موسیٰ ہے، اور اب بھی وہ مجھ سے جو ہے نا دوستی میں ہیں اور محبت کرتے ہیں، بہت اچھے اخلاق کے لوگ ہوتے ہیں. تو انہوں نے اپنے مسلک کی کتابیں بھی دی مجھے، وہ ہمارے پاس یہاں پر مکتبے میں رکھی ہوئی بھی ہیں. تو جب اس کو کھولا تو جناب والا بندر معاملہ عقیدے کا گڑبڑ ہو گیا. ہاں مثلا دو باتیں بتاتا ہوں. پہلا معاملہ ہے کہ وہ رویت باری تعالیٰ کے قائل نہیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی، بہت ساری چیزیں ہیں. دوسرا، وہ خلق قرآن کے قائل ہیں، جیسے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر معتصم باللہ کا فتنہ کھڑا ہوا تھا اور اس نے کہا تھا کہ قرآن بھی مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، تو اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اور اس پر ان کو سزا دی جاتی تھی بہت شدید. تو یہ خلق قرآن کا فتنہ بہت پرانا ہے. تو ان کا عقیدہ بھی یہی ہے، ان ابازی فرقے والوں کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ یہ کیا ہے کہ جناب خلق قرآن، قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ. دو باتیں. تیسرا، کہ مرتکب کبائر وہ خلود فی النار کا مستحق ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. جبکہ اہل سنت والجماعت کا مسئلہ کیا ہے کہ جو بھی مومن ہے وہ ایک نہ ایک وقت جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، چاہے وہ مرتکب کبائر کیوں نہ ہو. کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے. لیکن اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا اللہ اس کو معاف فرما دیں گے. ٹھیک ہے، تو عقیدے کی بات بتا رہا تھا آپ کو. تو عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عقیدہ، ہاں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عقیدہ. آ کے آرام سے کہہ دیتے ہیں قادیانی، ہم تو اللہ کے نبی کو نبی مانتے ہیں. اب عام طالب علم ہو گیا متاثر، یار یہ مولوی صاحب عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت والے، یہ خانقاہ عارفی والے خانقاہ میں ان کو کافر کہتے ہیں، یہ تو اللہ کے نبی کو نبی مانتے ہیں. لیکن ان سے یہ پوچھو، تم اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہو؟ تم آخری نبی مانو گے، ہاں، اور ان کے بعد کسی قسم کا ذلی بروزی، ہاں ان کا نبی ہے لیکن برازی ہے. براز سمجھتے ہو؟ نہیں، بولو براز. اب سمجھے، ان کا نبی ٹٹی نبی ہے نا. مرا بھی کہاں تھا؟ اپنی محبوب جگہ پہ. ٹھیک ہے جی، سمجھے. تو اب مجھے ابھی الہامی ایک بات، یہ بروز وہاں سے ہے کہ ظہور یہ اوپر کا ظہور نہیں ہے، یہ نیچے والا ظہور ہے. گندے سے گندی چیزیں نکلیں گی نا، خبیث بدبخت لعنتی تھا. کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں کہیں یہ الفاظ جو ہم اس کے لیے کہتے ہیں، یہ خبیث لعنتی، کہیں یہ قیامت کے دن یہ الفاظ ہم پر کیس دائر نہ کر دیں کہ ہم اتنے بھی برے نہیں تھے کہ تم وہ قادیانی کے اوپر چسپا کرتے، ہمارا بھی کوئی اسٹیٹس ہے. ایک صاحب نے اس کو جو ہے نا، جو ہمارے نبی کا نہیں ہم اس کے نہیں، یہ یاد رکھنا. کوئی بہت بڑا عالم ہو، بہت بڑی کتابیں لکھی ہوں، لیکن نعوذ باللہ اگر انبیاء کے بارے میں کوئی بات کرے گا ہم اس کے معتقد بنیں گے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی محفوظ نہیں رہے، بہت زیرک تھا، بڑا علم تھا، بڑی تحریر تھی اس کی، ایسی تحریروں پر 100 لعنت ہے بھائی. ہاں یہ بات سمجھ لو، کتنا ہی بڑا ہو انبیاء سے بڑا نہیں ہے، کتنا ہی بڑا ہو صحابہ کرام سے بڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے، حضرت معاویہ سے بڑا کوئی ہے؟ ساری دنیا کو جو ہے نا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں سے بھر دو زمین و آسمان کو، تو حضرت معاویہ کی جوتی پر جو گرد لگی ہے نا، واللہ یہ اس کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتے، واللہ اس کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور جو شخص بڑی دینی خدمات کرے، بڑی دینی خدمات کرے، اور یہ تفسیر، یہ حدیث، یہ بخاری اور جناب مسلم شریف، زبانی اس کو یاد، سب کچھ، لیکن وہ کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی کوئی مغلظات لکھ دے یا مغلظات بک دے، تو کیا وہ شخص ہمارے نزدیک قابل تقلید رہے گا؟ چاہے وہ میرا شیخ کیوں نہ ہو، چاہے وہ میرے استاد کیوں نہ ہو، الحمدللہ نہ ہمارے استاد ایسے ہیں نہ شیخ ایسے ہیں. میں آپ کو یہ اوپر کی لے جا کر سوچ بتا رہا ہوں کہ لوگ اپنے شیخ کا دفاع کرتے ہیں، صحابہ کا دفاع نہیں کرتے. بھائی روز قیامت میرا آپ کا حشر حضرت معاویہ کے ساتھ ہو کیا ہی بات ہے نا، صحابہ کے ساتھ ہو کیا ہی بات ہے، اور ایک نعوذ باللہ اس شخص کے ساتھ ہو جو حضرت معاویہ پر تبرہ کرتا ہے، صحابہ کرام پر بدبختی کی باتیں کرتا ہے، نعوذ باللہ. اور میں اس کا دفاع اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہ میرے خاندان کا ہے، میرے خاندان کا ہے. چلو نام لے کے ہی بولتا ہوں، ابھی سلمان ندوی دنیا سے چلا گیا، صحابہ کرام خصوصاً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے کے اندر مغلظات بکی ہیں، مغلظات، اور اتنی غلیظ زبان اس نے استعمال کی ہے کہ میں آپ طلبہ کے سامنے کہنا بھی نہیں چاہتا کہ میری زبان ان مغلظات سے، ہاں اللہ معاف فرمائے کہ زبان سے الفاظ بھی وہ نکلیں اور آپ کے کان ان مغلظات کو بھی سنیں. نعوذ باللہ من ذالک، ایسے مغلظات کہیں، اور اس پر بعض بڑے علماء نے بھی بڑے ہلکے سے انداز سے یہ بات کہہ کر گزر گئے کہ اگرچہ ان کی بات صحابہ کے بارے میں نظریات درست نہیں تھے، لیکن ان کی دینی خدمات بہت ہیں. واہ 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 واہ، کیا بات ہے بھائی، کتنے اچھے عنوان سے آپ نے اس آدمی کا ساتھ دے دیا. میں ان بڑے بڑے علماء سے، چاہے وہ دار العلوم دیوبند کے محتمم صاحب ہی کیوں نہیں ہے، ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی جو ہے حیثیت کو واضح کریں. کیا یہ جملے میں سلمان ندوی کی علویت اور صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بھی بات کہہ دینے کو آپ نے ہلکا سا پیش نہیں کر دیا؟ کس کے ساتھ جا کر آپ کا حشر ہونا ہے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس کا دفاع کر رہے ہیں؟ آپ صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں، یہ زیادہ بڑی بات ہے. میرا ایک جملہ ہے، میں نے اپنے مفتی محمود الرحمان صاحب سے ایک بات کسی کے بارے میں کہی تھی کہ میں نے ایک فتنہ ہے، اس کی بھی ایک تنظیم ہے اور اس کا نام بھی تنظیم سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے علماء اس کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں. تو اس کے بارے میں ایک بہت بڑے عالم کا جملہ میرے کانوں میں پڑا، براہ راست پڑا، کہنے لگے کہ انہوں نے فلا فلا جگہ غلطی کی، لیکن ان غلطی کی بنا پر ہم ان کی دینی خدمات کو پسے پش نہیں ڈال سکتے. میں نے متن مفتی مبین الرحمان صاحب سے عرض کیا, حضرت میرا نظریہ ایسے لوگوں کے بارے میں الگ ہے. یاد رکھنا کہ دراصل ان لوگوں کا مقصد یہ دینی خدمات نہیں ہوتی, بلکہ ان دینی خدمات کی آڑ میں وہی ایک زہر اگلنا ہوتا ہے, تاکہ تمام دینی خدمات کے اندر جب وہ زہر اگلے گا تو وہ ایسا ہے جیسے کہ گلاب جامن کے اندر زہر رکھ کر دے دوں. لوگ کہیں گے واہ 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 واہ, ارے کیا اتنی سی تو بات ہے. وہی اصل مقصد ہے اس کی ساری دینی خدمات کرنے کا. تو ان جیسوں کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اصل پہلے یہ شروع ہوتے ہیں اچھے کاموں سے, پھر اللہ کی جب ان سے نظر رحمت ہٹتی ہے تو یہ بدبخت شروع ہو جاتے ہیں صحابہ کرام پہ, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر. مفتی شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہم فرماتے ہیں کہ کسی استاد کی لیاقت اس کے شاگردوں میں دیکھی جاتی ہے. جب شاگرد اچھے اہل علم نظر آتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بھائی استاد کیا ہوں گے, بھائی کتنے درجے کے ہوں گے. کسی شیخ کی لیاقت ان کے مریدین میں دیکھی جاتی ہے. جیسے میں آپ کو بار بار ایک جملہ کہتا ہوں, بیٹا آپ لوگ یہاں سے باہر جاتے ہیں نا تو ایسے رویے اور ایسے اخلاق سمجھ جائیں کہ لوگ دیکھنے والے کہیں بھائی ہمیں طالب علم نہیں چاہیے, مدرسے میں داخلہ نہیں کرائیں گے. کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ آپ کی نسبت مدرسے اور استادوں کی طرف ہے. تو شیخ الاسلام سے فرماتے ہیں کہ بھائی کسی کی اعلی مرتبہ دیکھنا اس کے طلباء کو دیکھو. اب اگر ہم عیب نکالتے ہیں نعوذ باللہ صحابہ کرام میں تو کس کے شاگرد ہیں براہ راست بتائیں بھائی, زور سے بولیں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے براہ راست شاگرد ہیں. اب ان شاگردوں کے اندر عیب نکالنا, یہ گویا کس میں عیب نکالنا ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں عیب نکالنا ہے کہ گویا اللہ کے نبی نے اپنے براہ راست شاگردوں کی تربیت نہیں کی, ان کے تزکیے میں کمی رہ گئی. پھر میں اپنے دادا شیخ نور اللہ مرقدہ کا جملہ سناتا ہوں آپ کو. حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی, یہ جو صحابہ کرام ہیں نا یہ شہزادے ہیں, ٹھیک ہے؟ شہزادوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہو, محل ہے بادشاہ ہو, محل کے اندر کسی بات پر اختلاف ہو گیا شہزادوں کے اندر, باہر سے بھنگی آئے گا ایک, میں آپ میں فیصلہ کروں تو بادشاہ کیا کہے گا؟ ادھر لاؤ پہلے اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکاؤ, اور 100 درے بھی لگانا, اور ایسی جگہ لگانا کہ دکھا بھی نہ سکے. ہاں دکھا بھی نہ سکے جہاں پہ ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے, صحیح ہے؟ ڈاکٹر کو بھی انجیکشن لگانے کے لیے بھی عجیب جگہ ملتی ہے, استاد صاحب کو مارنے کے لیے بھی وہی جگہ ملتی ہے تاکہ جا کے نہ دکھائے. تو میرے عزیز, بادشاہ کیا کہے گا؟ اس کو پھانسی کا پھندا لگاؤ. تو یہ میرے دادا شیخ فرماتے تھے یہ شہزادے ہیں صحابہ کرام, اور بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والے اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہے, اور رضی اللہ عنہم. جب اللہ ان سے راضی ہو گیا نا, اللہ کا فیصلہ ہے اور بلا تخصیص کے, اللہ نے اس میں کہا ہے کہ میں حضرت وحشی سے راضی نہیں ہوں, میں حضرت بلال سے راضی نہیں ہوں, میں حضرت معاویہ سے راضی نہیں ہوں. اللہ نے تو سب کے لیے فرمایا ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, ہمارے تو سب سر کے تاج ہیں الحمدللہ. ہاں الحمدللہ. تو جب اللہ نے فیصلہ کر دیا تو ان بھنگیوں کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان بھنگیوں کو تحریر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور تو اور ظلم کی انتہا سنو کہ سلمان ندوی نے جھوٹی احادیث کا سہارا لے کر حضرت معاویہ پر وہ بہتان, جھوٹی گڑی ہوئی احادیث کا سہارا لے کر وہ بہتان باندھا ہے کہ اس کی انتہا نہیں. اب آ جاتا ہے مسئلہ اس کی دعائے مغفرت کا. ایسے لوگوں کی دعائے مغفرت اجتماع کے اندر کرنا یہ درست نہیں, کیونکہ ایسے لوگوں کے کاموں کو پھر جو ہے نا ہمت ملتی ہے ایسے لوگوں کو کہ جناب ہم بھی کیا کریں, صحابہ کی شان میں گستاخی کریں. ہاں اگر کوئی اکیلے میں اللہ سے ان کی طرف سے معافی چاہے کہ اللہ آپ چاہیں تو یہ عمل معاف فرما دیں، تو ایک علیحدہ بات ہے. لیکن مجھ جیسے آدمی کا دل تو یہ بھی نہیں مانتا کہ جو صحابہ کا نہیں ہم اس کے نہیں، چاہے وہ کوئی ہو. ہمارے ماں باپ بھی اللہ نہ کرے اگر ایسا کریں تو بھی ہم ان کے نہیں ہوں گے. جب ہم اپنے ماں باپ کے نہیں ہوں گے تو پھر یہ چیپ بدی کا شوربہ کیا جانتا چاہتا ہے بھائی. کوئی بھی کھڑا ہو جائے صحابہ کرام کے بارے میں بک بک کرے گا نعوذ باللہ، اور ہم اس کو سہتے رہیں گے جی بڑا عالم ہے. وہ تب تک بڑا ہے جب تک وہ اہل سنت والجماعت کے تابع ہے، اور جیسے ہی وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے باہر نکلا بس وہ آؤٹ ہے. اب وہ نہ قابل تقلید ہے اور نہ ہی قابل تعظیم ہے. ایسا شخص اگر آپ کسی گستاخ صحابہ کی تعظیم کریں گے گویا آپ اس کے عمل کی کیا کریں گے، تائید کریں گے. تو گستاخ صحابہ کی تائید یہ تو بہت بڑا جرم ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھائی تم مجھ سے محبت کرتے تھے، نبی کے اس غلام سے محبت کرتے تھے، یا یہ جھوٹے الزام لگانے والے پر محبت کرتے تھے؟ تو ہمارا رشتہ کس سے بھائی؟ پہلے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے ہے. اور یہ عقیدے کی بات ہے، اس کو ہمیشہ ذہن نشین کر لو. جب عقیدہ مضبوط ہوگا اعمال، کسی کے اعمال ڈھیلے رہ گئے، نمازیں نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کرا، زکوٰۃ نہیں دی، اللہ نہ کرے دنیا سے بغیر توبہ کے بھی چلا گیا، کفر پر نہیں مرا، اور ایک نہ ایک دن انشاءاللہ اللہ اس کو جنت میں بھیج دیں گے. لیکن اگر ایک آدمی ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، بعض لوگ سلمان ندوی کے بارے میں یہاں تک کہہ رہے ہیں تہجد گزار تہجد کے وقت. آپ کو پتا ہے خوارج کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی عبادات ایسی ہوں گی کہ تم ان کے سامنے اپنی عبادات کو حقیر جانو گے، حقیر جانو گے. تو عبادات کا اعلی ہونا یہ اس وقت قابل اعتبار ہے جو عقیدہ بھی کامل ہو. جب عقیدہ درست نہیں ہوگا تو عبادات کچھ بھی کام نہیں آئیں گی. جی اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں نا بھائی کفار ہیں، بعض کافر بہت نیک ہوتے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، بیواؤں کی مدد کر رہے ہیں، یتیموں کی مدد کر رہے ہیں، تو بھائی وہ تو جنت میں جانے چاہیے. لیکن عقیدہ نہیں ہے ان کے پاس، جو کہ بنیاد ہے، پاسپورٹ نہیں ہے ان کے پاس جنت میں جانے کا. ٹھیک ہے، پاسپورٹ نہیں ہے. ایک آدمی کے پاس پاسپورٹ ہے، ویزا ہے، لیکن اعمال نہیں ہے، اس کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں، اعمال کا سہارا لے کے نہیں گیا، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے جی، کچھ نہ کچھ دنوں کے بعد حکومت، جیسے سعودی حکومت نا وہاں پہ ناجائز رکنے والوں کو پکڑ لیتی ہے، پھر اپنے خرچے پر کہاں بھیجتی ہے؟ پاکستان بھیج دیتی ہے، ان کے ملکوں میں بھیج دیتی ہے. تو ان جیسے لوگوں کو جو اعمال والے نہیں ہوں گے، کہا چل بھائی اس کے پاس جنت میں جانے کے ٹکٹ کے پیسے تو نہیں ہیں، چل بھائی ہمارے خرچے پر، اللہ اپنے خرچے پر کہاں بھیج دیں گے، جنت میں بھیج دیں گے. تو عقیدے سے کبھی نہ ہلنا میرے بچوں. اعمال کی کمزوری برداشت ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہم نہیں کریں گے. ہم اعمال میں بھی کمزور نہیں رہیں گے انشاءاللہ، لیکن اللہ کے ہاں اعمال کی کمزوری برداشت ہے، عقائد کی کمزوری برداشت نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سب کو صحابہ کرام کے دامن سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان سے سچی محبت اور عشق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.